الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست پر دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے فرش ازا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری اور جن بہت سارے مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت و حاجات کی برابری کے لیے اور قبولیت مجلس ازا کی دعا کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد عزیزان محترم تکبر کے درجات اور اس سے نجات کے عنوان سے طریقہ نجات کے عنوان سے چند گزارشات گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں آج اس سلسلے کی چوتھی گفتگو ہے انشاءاللہ جو باقی ماندہ دو گفتگویں ہیں جو کل اور پرسوں یہاں پہ اختتام پذیر کریں گے موضوع کو مکمل کریں گے آج کی گفتگو میں نسبتاً جو تین نکات کا انتخاب کیا اس میں سے پہلا نکتہ کہ سبب تکبر کیا ہے انسان تکبر کیوں کرتا ہے تکبر کی وجہ کیا ہے انسان جو بھی انسان متکبر ہے جو بھی انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس تکبر کی وجہ کیا ہے کچھ وجوہات جو بیان ہوئی ان میں سے جو پہلی وجہ معصوم نے بیان کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
محمد وآل محمد.
مولا فرماتے ہیں ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلۃ وجدها فی نفسه. جو بھی شخص تکبر یا تجبر کرتا ہے تو وہ تکبر و تجبر اس ذلت کی وجہ سے کرتا ہے جسے وہ اپنے نفس میں پاتا ہے. یعنی وہ احساس کمتری جو انسان کے نفس میں موجود ہے وہ احساس کمتری کی وجہ سے تکبر کرتا ہے. کوئی بھی انسان تکبر کرے گا تو بنیاد کیا ہے؟ وہ خود کسی احساس کمتری کا شکار ہے. اس احساس کمتری کے اس احساس کو ختم کرنے کے لیے تکبر کا راستہ استعمال کرتا ہے. اس حدیث کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تکبر اور دوسرا تجبر. تکبر تو آپ کے علم میں ہے، انسان خود کو اپنے کسی صلاحیت کی وجہ سے دوسروں سے بہتر سمجھے اور دوسروں کو خود سے پست جانے، یہ تکبر ہے. تجبر کیا ہے؟ تجبر کسی کو مجبور کروا کر اس سے کوئی کام لینا، کسی کو مجبور کروا کے کام کروانا، یہ تجبر ہے. تجبر بھی تکبر کے مثل ہے. یعنی جو سزا جو نقصان تکبر نے باطن کو پہنچانا ہے تجبر نے بھی وہی کام کرنا ہے. اور عاقبت میں آخرت میں تکبر کرنے والے کا جہاں ٹھکانا ہے تجبر والے نے بھی وہیں پہ پہنچنا ہے، کیونکہ تجبر کی وجہ بھی وہی ہے جو تکبر کی وجہ ہے. تو تھوڑا سا تجبر کو کھول کے بیان کرتا ہوں، پھر درود پڑے گا محمد و آل محمد. عموماً تجبر جبر سے ہے کہ کسی انسان کی مجبوری کی وجہ سے یا کسی کو مجبور کروانا کہ وہ کوئی کام بجا لائے، یہ تجبر ہے. اس کا شکار عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ماتحت افراد کام کرتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں کہ یہ کام تجبر کا جو مسئلہ ہے، یہ گھر میں کام کرنے والی خاتون سے لے کر دکان میں کام کرنے والے لڑکوں سے لے کر کمپنی میں کام کرنے والے ملازموں سے لے کر کسی بھی جگہ شاگردوں سے لے کر جو بھی انسان کے ماتحت افراد ہیں، ان ماتحت افراد سے ایسا کام لینا یا اس طرح کا کام لینا کہ وہ مجبوراً کریں گے، کیونکہ وہ مجبور ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں ہے. یہ افسر ہے، یہ مالک ہے، اس نے تنخواہ دینی ہے، اس سے اجرت لینی ہے، اس سے مہینے کے آخر میں اس نے ہمیں اجرت دینی ہے، تنخواہ دینی ہے، یا اس کے پاس اختیار ہے، اس کو سرکاری طور پر وہ عہدہ ملا ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، اگر ہم اس کی بات نہ مانیں تو پھر ہماری نوکری کا خطرہ ہے، نہ مانیں یہ کام سے نکال دے گا، نہ مانیں یہ اجرت روک لے گا. اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے اگر مجبوراً وہ کوئی کام انجام دیں تو یہ جس نے ان کو مجبور کروا کے کوئی کام لیا تو اس بندے نے تجبر سے کام لیا ہے، یہ تجبر ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب اس کو تھوڑا سا اور مزید کھول کے اور اس کے حل کی طرف جاتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کسی سے بھی کسی کام کے بارے میں، کسی کو بھی کام پہ رکھا ہے، چاہے گھر میں صفائی ستھرائی کے لیے کسی خاتون کو رکھا ہے، کھانا پکانے کے لیے کسی کو رکھا ہے، یا اس سے پھر اوپر چلے جائیں، آپ نے اپنے کاروباری معاملات میں کسی کو کام پہ رکھا ہے، آپ نے دفتر میں کسی کو کام پہ رکھا ہے، تو ضروری اس بات کا ہے کہ اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ شروع میں طے ہونی چاہیے، معین ہو کہ شروع میں کہ اس سے کام کیا لینا ہے، اور مابین ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس نے کام کرنا ہے اس کے اور کام لینے والے کے درمیان میں یہ معاہدہ ہوا کہ میرے ذمے یہ کام ہے، کام دینے والا معین کر دے کہ تمہارے ذمے یہ کام ہے اور ان کاموں کی تمہیں اتنی اجرت دے دی جائے گی، یہ دونوں کے درمیان طے ہو گیا. اب بعد میں اس پہ اس طے شدہ کام کے علاوہ برڈن ڈالے، اس طے شدہ کام کے علاوہ کہ بندہ مجبور ہے، اب مجبور ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، یا فرض کریں 8 گھنٹے کا طے ہو گیا کہ روزانہ 8 گھنٹے آپ نے میرے پاس کام کرنا ہے، اس 8 گھنٹے کی اجرت اتنی آپ کو دے دی جائے گی، लेकिन अगर वो आप 10-10 घंटे उससे काम करवाए तो ये जो 2 घंटे इजाफी काम करवा रहा है जो उसके साथ मुआहदा करते वक्त जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन ये 2 घंटे का इजाफी काम जो ले रहा है वो बंदा भी बेचारा अगर मजबूर है, अगर तो मजबूर नहीं हुआ तो छोड़ के चला जाएगा, अगर छोड़ नहीं सकता मजबूर है तो इसने उसकी मजबूरी का फायदा लेते हुए अपना फायदा सोचा और जो तय शुदा मुआहदा था उससे ऊपर उससे ज्यादती से उससे काम लिया तो ये तजब्बुर में आता है। या इसी तरह किसी का काम तय था, वक्त का तायुन नहीं था, काम की नौयत का तायुन था। अब अमूमन सरकारी महकमों में ये मसला बनता है, पुलिस वाले का काम ये था कि उसने हिफाजत करनी है, उसने सिक्योरिटी के मामलात को समझा उसको संभालना है, लेकिन अगर अफसर के मन में आ गया कि उसकी बीवी को शॉपिंग कराने के लिए बाहर लेके जाना है, हालांकि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था ये, अब वो अफसर को इनकार करे तो नौकरी से जाए, ना करे तो मजबूर है, तो ये यहाँ पर तजब्बुर का शिकार है ये काम लेने वाला, मुतवज्जे रहें। यहीं पर ज़िमनन एक अहम रवायत है, उसूल फुरू काफ़ी के अंदर ये रवायत मौजूद है और इस मौजू की तरफ इंतहाई सख्ती के साथ इमाम ने ताकीद की हुई है। यह इमाम रजा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है मालिक में और काम करने वाले में, अफसर में और मातहत में, या घर में काम करने वाली खातून और खातून खाना के दरमियान इतनी अच्छी आपस के ताल्लुकात और आपस का अखलाक और आपस का रवैया इस कदर बेहतर हो गया है कि वो अपनी खुशी के साथ कुछ कामों को खुद अंजाम देते हैं, इसमें तजब्बुर नहीं आएगा, वो अपनी खुशी के साथ अंजाम देते हैं। लेकिन तजब्बुर बस उसी वक्त आता है कि अगला बंदा मजबूर होकर काम करे, उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तो ये तजब्बुर है और मासूम ने इसको तकब्बुर के साथ जोड़ के बयान किया है। अब आप 8वें इमाम का वाकया समाप्त फरमाएं। इमाम के एक सहाबी बयान करते हैं जिन्होंने फुरू काफी के अंदर जिस सहाबी से ये हदीस नकल है, कहते हैं कि मैं 8वें इमाम के साथ था और हम एक जगह गए और वहाँ से वापस आ रहे थे, तो जहाँ से मैंने अपने घर जाना था वहाँ पे इमाम से पूछा तो इमाम ने कहा आज तुम मेरे साथ ही चलो, कहते मैं इमाम के साथ आपके घर चला गया तो वहाँ इमाम के कुछ ग़ुलाम काम कर रहे थे, कोई तामीराती काम चल रहा था इमाम के घर में, कुछ तामीराती काम चल रहा था, तो कुछ तो है जो थे वो इमाम के ग़ुलाम थे जिनके लिबास से या जिनके चेहरों से ये जानता था, लेकिन चंद लोग और भी थे जो इमाम के ग़ुलामों में से नहीं थे लेकिन वो इस तामीराती काम में हाथ बटा रहे थे। कहते जूही मौला इमाम रज़ा दाखिल हुए अपने घर में और आपने देखा काम करने में ग़ुलामों के अलावा कुछ और लोग भी हैं, कहते इमाम ने अपने ग़ुलाम से पूछा ये कौन लोग हैं, तो उसने कहा मौला ये कामों में हमारा साथ दिया करते हैं, इस तरह जब हम कोई काम करें तो ये हमारा साथ देने आते हैं। तो इमाम ने पूछा तुमने इनके साथ उजरत तय कर ली है, इनके साथ तय किया है कि ये जो काम ये करेंगे ये कितनी उजरत इन्होंने लेनी है, तो ग़ुलाम ने अपनी तरंग में जवाब दिया मौला नहीं उजरत तय नहीं की है, हम इनको जितना दे दें ये ले लेते हैं, जितना दे दें ये ले लेते हैं, खुशी से ले लेते हैं। तो अब ये इमाम के सहाबी कहते हैं जो ही उसने ये कहा इमाम जलाल में आ गए और अपना असा उठाया और ये जो इंचार्ज था ग़ुलाम जो इमाम का इसकी तरफ बढ़े कि अब तुम्हारी ठुकाई होने वाली है। कहते मैंने हाथ जोड़े मैंने कहा मौला आप संभालें क्या हो गया, कहते इमाम ने उसी जलाल में कहा मैंने इन्हें कई दफ़ा कहा है जब भी किसी से काम करवाओ तो उजरत पहले तय करो, जब तक उजरत तय मत तय नहीं होती काम मत करवाओ। फिर इमाम ने इसकी वजह बताई, इमाम ने फरमाया अगर तुमने उजरत तय कर ली, अगर तुमने उजरत पहले तय कर ली कि तुम फ़र्ज करो इस काम के 100 हम अपने हिसाब से बयान करें तो इस काम के 100 रुपये उजरत तय हो गई, अब अगर तुम 110 रुपये दोगे तो वो तुम्हारा मशकूर और ममनून हो जाएगा कि 100 तय हुआ था 10 रुपये ऊपर, यानी हालांकि थोड़ा सा ऊपर दिया है लेकिन उजरत तय नहीं हुई थी, तुमने उसकी काम की शिद्दत को देखते हुए 300 भी पकड़ाए तो उसे यही लगेगा कि उसकी मेहनत से कम पैसे तुमने दिए। हमारा रोज का मामूल है काम करवाया अमूमन किसी रिक्शे वाले से पूछे फलां जगह जाने कितने, वो कहता जितने मर्जी दे दो, बंदा भी बैठ जाए भाई जितने मर्जी दे दो कह दिया है। अब वहां पहुंच के पता चलता है कि मर्जी, यहाँ इसकी अपनी मर्जी की बात हो रही थी कि मेरी मर्जी जितनी होगी उतने दोगे। बस ये याद रखें, घर में किसी से काम करवाना है, अपनी दुकान पे किसी से काम करवाना है, चंद घंटों के लिए किसी को काम देना है, उजरत को पहले तय करना है। अगर पहले उजरत तय नहीं की तो याद रखें आप जितना भी ज्यादा दे दें अगला बंदा उसको कम समझेगा। लिहाजा उजरत पहले तय की जाए, उसके बाद काम को अंजाम दिलवाया जाए, और फिर अगर कुछ इजाफी देंगे, थोड़ा सा इजाफी देंगे तो वो ममनून और एहसानमंद होगा। सलावात पड़ेगा मोहम्मद व आल मोहम्मद। बस यहां पे इस रवायत के अंदर जो मैंने शुरू में अर्ज की, इमाम ने तकब्बुर की वजह यह बयान की कि अगर किसी के अपने अंदर कोई एहसास जिल्लत होगा, किसी को खुद किसी कोई एहसास कमतरी होगी, तो वो उस एहसास कमतरी को खत्म करने के लिए तकब्बुर का इजहार करता है। मुतकब्बिर तकब्बुर का इजहार करता है। जो आली जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जिनका जर्फ आली होता है उनमें तकब्बुर नहीं होता, वो झुक के मिलते हैं। इसका अगला मिसरा तो मुझे नहीं आता, मफहूम इस तरह है क्योंकि सुराही जो है उसमें अगर कुछ डालना होता है तो उसे झुक झुकाया जाता है, क्योंकि वो झुकती है तो फिर उसके अंदर जो मादा जो माल जो डालने तब वो उसके अंदर जाता है। लिहाजा असालत तकब्बुर वजह सबब तकब्बुर एहसास कमतरी है। अब अगर मासूम की हदीस है, हम में से किसी में भी तकब्बुर का मरज आया है, तलाश करें तो अंदर कोई खला मिलेगा, अंदर कोई एहसास कमतरी मिलेगा। बाज़ औक़ात किसी उम्र के किसी तबके में महरूमियों का शिकार होते हैं और उस वक़्त किसी की एहानत, किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने इंसान की बेइज्जती कर दी, तो ये दिल में खलिश रह जाती है। बाद में जब अपने पास कोई अख्तियार आ गया, अपने पास दौलत आ गया, तो वो उसका फिर बदला लेता है। एक दोस्त के साथ सफ़र किया तो बात में उसने एक बात कही तो मुझे ये हदीस उस वक़्त भी याद आई। तो उसका जो गाड़ी का डिमर था वो बहुत सख्त था, यानी उसने बहुत सख्त डिमर लगाया हुआ था। तो जब उसने लगाया तो मैंने कहा यार ये सख्त है, अगले बंदे को तकलीफ़ हो रही है। तो उसने एक बात कही, बात तो मजाक में थी लेकिन मुझे ये हदीस उस वक़्त याद आ गई। उसने कहा इससे पहले मेरे पास मेहरान थी, तो मैं मेहरान में जब इसी सड़क पे आता था तो मेरे पीछे इसी तरह के डिमर मारते थे। कहा मैंने उस वक्त सोचा हुआ था कि जब मेरे पास बड़ी गाड़ी आएगी तो मैं वो बदले एक एक करके लूँगा। कहता मैं जब गाड़ी खरीदी तो मैंने खसूसी इसमें लाइट लगवाई है, और अब मेरे आगे कोई इस तरह से गुजरता है तो मैं वो अपनी अंदर जो मौजूद है वो चीज़ जो बाकी है उसको पूरा करता हूँ। हम में से हर एक के साथ इसी तरह है, हर मुतकब्बिर के पीछे उसके अंदर उसके बातिन में उसके दिल के अंदर इस तरह का एक एहसास मौजूद होता है। फलां जगह में जो ये मसला बना था, बाज़ औक़ात किसी जगह किसी इंसान को लगा कि मेरी एहानत की गई है, इंसल्ट की गई है, अब वो मौके की ताक में रहता है कि उसे कभी मौका मिले उसके पास कोई मजबूर होके आ जाए, जिसने एहानत की थी वो अगर मजबूर होके आ जाए तो फिर वहाँ वो अपना बदला लेता है पूरी तरह से। जबकि ये तकब्बुर की वजह से है, और तकब्बुर एहसास कमतरी की वजह से है। अगर इंसान मुतवज्जे हो जाए, किसी ने कहा हम गरीब हैं, किसी ने कहा मैं फ़कीर हूँ, पूछने वाले ने कहा तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत है, कहा मेरे दिल में तो मौला अली की मोहब्बत है, कहा फिर खुद को क्यों फ़कीर कह रहे हो? अगर दिल में कल्ब में मौला अली की मोहब्बत है तो तुम तो दुनिया के अमीर तरीन फ़र्द हो, तुम्हारे पास तो सबसे कीमती तरीन दौलत है। अगर तुम्हें मौला हुसैन के साथ उनसियत व अकीदत है तो इससे बढ़कर दौलत और क्या है? एक दुरूद पढ़ के थोड़ा सा आगे तशरीफ लाएंगे, आगे जगह काफी है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह
یا علی
محمد و آل محمد صلوات
پس ازان محترم کسی احساس کمتری کا کسی ذلت کا احساس جو دل میں انسان کے اندر باقی ہے وہ انسان کو متکبر بنا دیتا ہے. اگر انسان اپنی اصل کو یاد رکھے جس کو پتا ہو کہ میں شروع میں کیا تھا اس کو یاد رکھے, اگر کوئی پہلے نسبتاً قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا تھا اب اس کا ہاتھ ذرا کھل گیا, اب اللہ نے اس کو ذرا رزق میں وسعت دے دی, نسبتاً آسودگی میں آ گیا, اب پتہ چلے گا کہ یہ آسودگی اس کو بگاڑ رہی ہے یا اس آسودگی نے اس کو سنوار دیا. بڑا مشہور ایک غلام ہے جس کا ذکر اکثر آتا ہے, محمود غزنوی کا غلام ایاز, جس کو علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو پروردگار کے ہاں محمود و ایاز ایک. اب محمود بادشاہ ہے, سلطان ہے, ایاز اس کا غلام ہے. عام غلاموں کی طرح تھا لیکن ظاہر ہے کہ ایاز نسبتاً ذہین و فتین تھا, تو آہستہ آہستہ اس نے محمود کی نظر میں بڑی جگہ بنا لی, اتنی جگہ بنا لی کہ وزیروں اور مشیروں سے بھی اوپر چلا گیا. محمود اس کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا, اس کو اہمیت دیتا تھا, پروٹوکول دیتا تھا. تو یہاں ضمناً ایک وہ نقطہ عرض کر دوں, کسی نے ایک غلام نے شکایتاً محمود سے کہا ایاز اور مجھ میں فرق کیا ہے, میں بھی غلام ہوں وہ بھی غلام ہے, تو آپ نے ایاز کو اتنا کیوں اپنے قریب کیا ہوا ہے, اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا ہے؟ محمود نے کہا اس میں کچھ صلاحیتیں ہیں. اس نے کہا صلاحیتیں تو مجھ میں بھی ہیں. اب محمود نے سمجھانے کے لیے کہا اچھا جاؤ بندرگاہ پہ, جہاز ایک آنے والا تھا, ذرا دیکھ کے آؤ وہ جہاز پہنچا ہے یا نہیں. یہ گیا اور واپس آکے کا جہاز پہنچ گیا ہے, تو پوچھا کہاں سے آیا ہے, کہتے یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں. پوچھا جہاز پہ کیا تھا, کہتے یہ تو آپ نے کہا ہی نہیں. کہا ابھی یہیں پہ رکو. ایاز کو بلایا, سے کہا جا کر ذرا بندرگاہ پہ دیکھ کے آؤ جہاز ایک آنا تھا آیا یا نہیں آیا. ایاز جا کے آیا اور اس نے کہا جناب بندرگاہ پہ جہاز آیا ہے, فلاں ملک سے آیا ہے, جہاز پر یہ یہ سامان لدا ہوا ہے, اتنے افراد جہاز پر سوار تھے, ان میں سے مقامی اتنے تھے, اتنے باہر کے تھے, اور اس جہاز نے اتنی دیر ہمارے ملک میں رکنا ہے, اس کے بعد پھر یہاں سے اس نے یہ یہ چیزیں خرید کے یہاں سے جانا ہے. اب محمود نے اس سے کہا اب بتاؤ تم اور ایاز میں فرق تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ اس کو کہنا نہیں پڑتا, اسے خود پتہ ہے کہ کون کون سا کام کرنا ہے. الغرض ایاز ایک غلام تھا, اس کو مشیروں سے بھی وزیروں سے بھی بڑا درجہ مل گیا. تو اب ایاز روزانہ ایک حجرہ تھا محل میں, ایک کمرہ تھا محل کا جس پہ تالا لگا تھا, اس کی چابی فقط ایاز کے پاس تھی. روزانہ ایاز اس کمرے میں جاتا تھا, آدھا گھنٹہ گھنٹہ رک کے اس کے بعد باہر نکلتا تھا, پھر تالا لگا دیتا. تو جن وزیروں کو حسد تھا کہ یہ غلام تھا اب ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے, تو انہوں نے کہا بادشاہ کو شکایت لگاتے ہیں یہ اس کمرے میں کرتا کیا ہے, کیونکہ اس کمرے میں اس کے علاوہ اور کسی کو جانے کی اس نے اجازت بھی نہیں دی ہے اور چابی بھی کسی کو نہیں دیتا. تو انہوں نے بادشاہ کو شکایت لگائی کہ ایاز اس کمرے میں آپ کے دشمن ملک کے بادشاہ کے ساتھ خط و کتابت کرتا ہے, اس لیے اس کو کسی کو بھی آنے نہیں دیتا, بند کرتے دروازے. اب بادشاہ نے کہا میں دیکھتا ہوں جا کے. جس وقت ایاز اس کمرے میں گیا, حجرے میں گیا, تو پیچھے سے سلطان محمود غزنوی بھی پہنچ گیا. محمود نے دستک دی, ایاز نے دروازہ کھولا. اب جب دروازہ کھولا تو محمود نے دیکھا کہ ایاز اپنے اس ابتدائی لباس میں ہے, غلاموں والے لباس میں, کمرے میں اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کا وہ پرانا لباس اور ایک آئینہ لگا ہوا ہے. محمود نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ایاز نے کہا مجھے جو منزلت اور مقام ملا ہے میں روزانہ اس کمرے میں آ کر اس پرانے غلاموں والے لباس کو پہن کے اس آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے کہتا ہوں یہ جو مقام و منزلت ملی ہے یہ خدا کی عطا ہے تم پر, ورنہ تمہاری اصالت یہ ہے, تم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھے. کہا میں مغرور نہ ہو جاؤں, متکبر نہ ہو جاؤں, اس لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے اس نفس لوامہ کے آئینے کے سامنے اپنا روزانہ مشاہدہ کرے, میں تو کوئی چیز تھا ہی نہیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, خدا نے تمہیں اس دنیا میں تخلیق کیا، جب پیدا ہوئے تو تم بول نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، خدا نے تمہارے لیے غذا کا انتظام کیا، یعنی اس وقت تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ عطا پروردگار ہے، یہ خدا کا فضل و کرم ہے، خدا کے فضل و کرم پر خدا کا ممنون احسان ہونا ہے، خدا کا ممنون و مشکور ہونا ہے، نہ کہ خدا کے بندوں پر تکبر کرنا ہے۔ اگر انسان روز اپنے نفس کے آئینے میں اپنا مشاہدہ کرے تو پھر اسے وہ احساس تکبر اس کا جاتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ وسلم۔ اب ایک اور سبب عرض کر دیتا ہوں، تکبر کون کرتا ہے؟ تکبر وہ کرتا ہے جس کے پاس حقیقی کمال نہیں ہوتا، جو کسی حقیقی کمال تک نہیں پہنچا وہ تکبر کرتا ہے، یعنی جو جس بات پہ وہ تکبر کر رہا ہے وہ حقیقت میں اس کا اہل نہیں ہے۔ جس دولت کا وہ تکبر کرے گا، جس صلاحیت کا وہ تکبر کرے گا، جس تقوی کا وہ تکبر کرے گا، جس دینداری کا وہ تکبر کرے گا، وہ اصل میں اس کمال تک پہنچا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے تقوی کا تکبر کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ بناوٹی تقوی ہے، یہ نقلی تقوی ہے، کیونکہ حقیقی تقوی میں تکبر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کسی خاتون شاعر کا شعر تھا لیکن خوبصورت تھا، اس نے کہا جو خاندانی رئیس ہو وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ جو نو دولتیے ہوتے ہیں ان میں تکبر زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ ایک دم آ گئی دولت، آ گئی تو تکبر بھی ساتھ آ گیا، دوسروں سے خود کو بہت اوپر لے کے جانے لگے۔ ورنہ اگر دولت کی بات کریں تو مولا کائنات کی دولت اتنی تھی، رہبر معظم فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کی دولت اتنی تھی کہ اگر علی اپنی سالانہ آمدن کی فقط زکات نکالتا تو وہ زکات پورے بنی ہاشم کے ایک سال کے اخراجات کے لیے کافی ہوتی تھی، لیکن وہ علی بوریا نشین ہے، وہ علی جو کی روٹی کھا رہا ہے، علی متکبر نہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ معصومین کے بارے میں جب ان کے زہد کی باتیں سنیں، جب ان کی ترک دنیا کی باتیں سنیں، تو یہ مت سوچ لیجئے گا کہ ان کے پاس دنیاوی دولت نہیں تھی۔ بعض اوقات کسی کے ذہن میں آتا ہے وہ نہ نہیں تھی نہ اس لیے، نہ ایسا نہیں ہے، بے شمار تھی، اتنی تھی کہ سوچ نہیں سکتے کس قدر طاقت و قوت رکھتے تھے۔ کسی دن متوکل عباسی نے امام نقی علیہ السلام کو کہا کہ میں چاہتا ہوں، توجہ فرمائے، معصومین کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، ان کے اپنے باغات، اپنی زمینیں، ان سے آنے والی آمدن، امام موسیٰ کاظم کی درہم کی تھیلیاں مشہور تھی اور ہر تھیلی میں 200 درہم ہوتے تھے، اور آپ مدینے میں اپنی تھیلیوں کے ساتھ چلتے رہتے تھے، جس مستحق کو دیتے اس کو تھیلی عطا کرتے تھے، وہ امام موسیٰ کاظم کی تھیلیوں کے عنوان سے تاریخ میں شہرت رکھتی ہے۔ بس یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ معصومین کے پاس نہیں تھی، نا بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اس دولت کو اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اس دولت سے وہ مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرتے تھے، بس طاقت و قوت میں بھی پیچھے نہیں تھے۔ متوکل عباسی نے 10ویں امام کو کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی فوج آپ کو دکھاؤں، آپ کو پتا تو چلے کہ میں کس فوج کا حامل ہوں، آپ کو اندازہ تو کہ میرے لشکر کتنے ہیں، اپنے امام نقی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے۔ امام نے کہا دکھا دو، تو لے کے آیا چھاونی میں، حکم دیا کہ میرے جتنا لشکر ہے وہ سارا پریڈ کرے گا اپنے اپنے اسلحوں کے ساتھ، تلواروں، تیروں، تبر، جو کچھ ہے اس کے ساتھ وہ آ کے پریڈ کریں گے، اور وہ چاہتا تھا کہ امام کے اوپر اپنا روب جمائے کہ دیکھے میرا لشکر کتنا ہے۔ تو متوکل نے اپنا سارا لشکر جب دکھایا، نہ معلوم 2 لاکھ کا لشکر تھا یا 3 لاکھ کا تھا، دکھا دیا، اب دکھایا تو امام وہ دیکھ رہے، ساتھ میں امام کے چہرے کا معائنہ کر رہا ہے کہ مولا مرعوب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، دیکھا ایک ذرہ برابر مرعوبیت نہیں نظر آئی۔ تو متوکل کہتا ہے اتنا میرا بڑا لشکر دیکھ کے آپ تھوڑے سے بھی مرعوب نہیں ہوئے؟ تو امام نے کہا اصل میں تم نے ہمارا لشکر نہیں دیکھا ہے، تم نے میری طاقت نہیں دیکھی ہے، تم نے میرا لشکر نہیں دیکھا ہے۔ ڈر بھی گیا اور کہتا آپ کے پاس بھی لشکر ہے؟ کہا ہم لشکر دیکھنا چاہتے ہو میرا؟
اب یہ دیکھ رہے تھے ایک طرف کو یہاں اس کا لشکر. اب امام نے کہا اگر میرا لشکر دیکھنا چاہو تو دکھا دوں تمہیں. کہا دکھائیں. امام نے کہا پلٹ کے دیکھو. اب اس نے جب مڑ کے دیکھا تو زمین سے آسمان تک لشکروں کی قطار تھی اور وہ اس طرح کے اسلحوں کے ساتھ تھے, اس نے آج تک دیکھے نہیں تھے. اور اس لشکر کا روب اتنا تھا, متوکل بے ہوش ہو کے گر پڑا, گر پڑا بے ہوش ہو کے. امام نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور اسے کہا اب گھبراؤ مت, ہم اپنی اس طاقت کو تمہاری اس پس دنیا کے لیے استعمال کرنے والے نہیں ہیں. تمہاری طاقت و قوت. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہا گھبراؤ مت, ہم اپنی اس طاقت کو تمہاری اس پس دنیا کے حصول کے لیے استعمال نہیں کرنے والے. تم نے اپنی طاقت دکھا کے مرعوب کرنا چاہا تھا تو میں نے اپنی طاقت کا ایک ہلکا سا تمہیں نظارہ کروایا ہے. اگر اصل دکھاتا تو شاید بے ہوش نہیں مر جاتے تم. بس طاقت و قوت والے ہیں اہل بیت, ایسے لشکر رکھتے ہیں جو غیر مرئی ہیں, دولت رکھتے ہیں لیکن اس دولت کو اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتے. تو بس تکبر کا شائبہ تک نہیں ہے ان کی ذات میں. نہ طاقت کا تکبر ہے, نہ علم کا تکبر ہے, نہ دولت کا تکبر ہے. بس یہ جو نو دولتیہ ہوتا ہے یا جس کو اچانک کچھ مل گیا اور اندر احساس کمتری موجود تھا تو اس احساس کمتری کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. علم کا تکبر بھی ہوتا ہے. شیخ سعدی کا ایک بڑا بہت خوبصورت حکایت ہے, عرض کرتا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. بستان سعدی میں انہوں نے لکھا کہ ایک عالم, انہوں نے بڑا پھٹا پرانا لباس پہنا اور علماء کی ایک محفل تھی تو اس میں چلا گیا. اب ظاہر ہے کہ وہاں جو علماء تھے وہ سارے بہترین دستارے باندھے, اچھے اچھے لباس پہنے سب بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ پھٹا پرانا لباس تھا تو جا کر ایک عالم کے ساتھ بیٹھ گیا. اب بیٹھ گیا تو سب نے اس کو گھورنا شروع کر دیا. ارے کہاں آ کے بیٹھ گئے, اپنا لباس تو دیکھو, اپنا حلیہ تو دیکھو. تو جب یہ دیکھا تو قاضی تھا موجود, اس نے اپنے غلام سے کہا اس کو کسی کونے میں بٹھا دو, یہ پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ گیا. علماء کی نشستوں پر بیٹھ گیا, اسے کونے میں کر دیا گیا. تو اب جو کہ علماء کی محفل تھی تو ایک کوئی علمی مسئلہ, کوئی سوال کہیں سے اٹھا اور اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو سب نے زور لگایا, کسی کو بھی جواب نہ آئے. جتنے تھے بڑے چھوٹے سارے سب کوشش کر رہے جواب نہ آئے. تو یہی جو پھٹے پرانے لباس والا کونے میں تھا اس نے اٹھ کے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب عرض کروں. انہوں نے کہا شکل دیکھو اپنی, یہاں اتنے بڑے بڑے دستاروں والوں کو نہیں سمجھ آئی تم کہہ رہے. اس نے کہا میری سن لے بات, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی لگے. انہوں نے کہا چلو سناؤ. تو اس نے اس سوال کو پہلے کھولا, اس کے جز کیے, سوال کو ترتیب دیا, اس کے بعد ایک ایک جز کا جواب دینا شروع کیا, پھر ہر جواب کی دلیل پیش کی. اس طرح سے کی کہتے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور ایک دم سب نے آفرین اور داد و دہیج دینا شروع کر دیا. کہا کیا بات ہے. کہا آگے آئیے آگے آئیے, آپ پیچھے کیوں بیٹھے, آگے آئیے. قاضی نے اپنی دستار اتاری اور غلام سے کہا جاؤ, جو نہیں پہنا ہو ان کو حق ہے کہ یہ دستار پہنے. تو جب یہ دستار لے کر آیا اور ان کو پہنانے لگا تو اس نے کہا نہ بھائی میں یہ دستار نہیں پہنوں گا, یہ تکبر کی دستار ہے. کہا میرے علم کو دستاروں کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. کہا اگر علم ہے تو دستار کی ضرورت نہیں. اس کے بعد ایک شعر کہا, وہ بہت خوبصورت ہے. کہا ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ سنہری جام میں ہے یا مٹی کے کوزے میں ہے. ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو تو فرق نہیں پڑتا کہ اسے میٹھے کسی سنہری جام کے اندر ڈالو یا کسی مٹی کے کوزے میں, ٹھنڈے پانی اور میٹھے پانی نے ویسا ہی رہنا ہے. اگر علم اور فضل کسی کے ظرف میں موجود ہے, اوپر تم کچھ پہناؤ یا نہ پہناؤ, علم تو موجود ہے. اب اگر اندر نہیں ہے تو اوپر جو مرضی پہناتے جاؤ, دستاریں بڑھتی جائیں گے, علم گھٹتا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. بہت خوبصورت. میں اس قدر لطف آیا جب اس شعر کو سنا کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کو سنہری جام میں ڈالو یا مٹی کے کوزے میں ڈالو. یعنی جس کے پاس واقعی کچھ ہے, جس کے ظرف میں کچھ ہے, اسے ضرور سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کہاں رکھا جا رہا ہے. جو صاحب عزت ہو اسے فرق نہیں پڑتا کہ محفل میں اسے کس جگہ پہ بٹھایا جا رہا ہے, اسے فرق نہیں پڑتا اسے محفل میں کس جگہ پہ بٹھایا جا رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے نہ اس کی عزت میں کوئی بڑھاپا ہونے والا ہے, نہ اس کی عزت میں کوئی کمی ہونے والی ہے. جو عزت اس کو اللہ نے دی ہے وہ دی ہے. لہذا تکبر کے پیچھے احساس کمتری ہے, تکبر کے پیچھے کسی حقیقی کمال تک نہ پہنچنے کا خلا ہے. لہٰذا ہم میں سے کسی کے بھی قلب میں اندر کوئی تکبر کا مسئلہ ہو تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس سزان محترم, اب یہ الحمدللہ آپ اس مجمع کا بھی حوصلہ ہے. آج بھی ہم دوست بیٹھے تھے تو آپس میں ہم کہہ رہے تھے یار ایک مجمع یہ حوصلہ کہاں سے لائے گا کہ وہ 5-6 دن جو ہے مسلسل تکبر کے موضوع پہ گفتگو سن لے. تو یہ اس فرش اعضاء کا لطف ہے, امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہمارے اذہان کو متوجہ کیا. اور یہ بنیادی موضوعات ہیں اذان محترم, اگر ان کی طرف توجہ نہیں کی تو پھر یہی ہے کہ ہم اپنے امراض کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. تو معارف اور حقائق جتنے بھی سامنے آتے جائیں انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پائے گا, اثر نہیں ہوگا, ہم اس معنوی لذت کو چکھ نہیں پائیں گے. اپنی حوصلہ افزائی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, کیونکہ آپ سن رہے ہیں تو عرض کر دوں. تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں جس کسی بھی شخص کے دل میں کچھ کبر داخل ہو, تھوڑا سا تکبر دل میں داخل ہو, جتنا بھی کم یا زیادہ, جتنا تکبر داخل ہو جائے اتنی عقل دوسری طرف سے رخصت ہو جاتی ہے. جتنا کبر آیا اتنی عقل نکل گئی, کبر آیا عقل گئی. اب سوال دوسرا یہ آتا ہے کہ جناب عقل کہتے کس کو ہیں, عقل کہتے کس کو ہیں؟ کسی نے تاکہ آپ ذرا مزید احساس گرمی اور تھکاوٹ نہ ہو اس لیے ایک نقطہ عرض کر دو. عقل ہے کیا کہ ایک بندہ ریڑھی پہ کچھ بیچ رہا تھا, فروخت کر رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا عقل لے لو, عقل مجھ سے خریدو, 10 روپے میں عقل دے رہا ہوں خریدو. اور ایک بندہ اس نے کہا بھائی عقل بھی بک رہی ہے اور بھی 10 روپے میں. وہ گیا اور کہا دے دو 10 روپے کی عقل. اس نے ڈال کے دی, اس نے کھایا, چکھ کے کہا بھائی یہ تو شکر ہے. اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا, دیکھو تمہیں کھاتے ہی عقل آ گئی ہے. یعنی 10 روپے میں عقل تمہیں فراہم کر دی کہ تم آنکھوں دیکھے اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو جو ہی تم نے چکھا تو تمہیں عقل آ گئی, واقعی 10 روپے میں آ گئی کہ کھاتے ہی پتہ چلا آئی یا تو آ گئی شکر ہے. اس نے کہا دیکھو جو ہی تم نے کھایا تمہیں عقل آ گئی, 10 روپے پورے ہو گئے. عقل ہے کیا؟ عقل بنیادی طور پر کس کو کہتے ہیں؟ کیا بہت زیادہ چالاک انسان کو ہم بہت زیادہ عقل مند کہیں؟ ایک انسان ایسا ہے اس کی ہاتھ کی صفائی اللہ اکبر, ایک ایسا ہے اس کی زبان کی صفائی اللہ اکبر, ایک ایسا ہے کہ اس کے طریقے کی صفائی اللہ اکبر. ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا لے گا. کیوں؟ کیونکہ بہت عقل مند ہے. اللہ اکبر. عقل کی تعریف آئیں چھٹے امام سے پوچھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اگر تھوڑی سی زحمت کر لیں اس حدیث کو سننے سے پہلے, کچھ مومنین باہر کھڑے ہیں, ایک دفعہ درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, بر محمد و آل محمد صلوات. سوال کیا کسی نے مولا سے, مولا عقل کسے کہتے ہیں, یہ عقل کیا ہے؟ بہت خوبصورت جواب دیا. مولا نے کہا عقل تمہارے وجود میں موجود اس قوت کو کہتے ہیں جو تمہیں رحمان کی اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے. وہ قوت تمہارے اندر موجود, وہ قوت جو تمہیں رحمان کی اطاعت پر مجبور کر دے, اسے عقل کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب اگر اس تعریف کو ہم سامنے رکھ لیں تو میں اور آپ کی فہرست میں سے کتنے عقل مند باہر ہو جائیں گے. وہ جو میرے اور آپ کے پاس عقل مندوں کی ایک لمبی فہرست تھی تو میں نے ایک جگہ اس طرح سے کہا تو میرے ایک دوست کہنے لگے آگا میری فہرست تو ساری ڈیلیٹ ہو گئی, ایک بھی نہیں بچا. اگر تعریف عقل کی یہ ہو, اس شخص نے سوال کیا تو مولا امیر شام اور امر آس میں جو تھا وہ عقل نہیں تھی. امام نے کہا نہیں وہ عقل نہیں تھی, اسے عیاری کہتے ہیں یا شیطنت کہا جاتا ہے. شیطنت ہے, کسی کو دھوکہ دے دینا. اور آج کل ہمارے معاشرے میں یا میرے اور آپ کے فہرست میں عقل مندوں کی فہرست جو ہم نے بنائی ہے اس میں وہی ہے جو کسی کو بھی آرام سے بیوقوف بنا لے عقل مند ہے. اور میرے مولا کے نزدیک عقل کیا ہے؟ عقل انسان میں موجود وہ قوت جو اسے رحمان کی اطاعت پر مجبور کر دے. بڑی سخت نیند آئی ہوئی ہے, آنکھ نہیں کھل رہی ہے, فجر کی اذان ہو گئی, عقل مند ہے تو اس کی عقل اسے اٹھائے گی, اٹھا کر اس کو وضو کرا کے مصلے پر لا کر کھڑا کر دے گی. اگر کھڑا ہو گیا تو عقل مند ہے, وَإِلَّا دن میں جتنے کو دھوکہ دے دے فراڈ کرے عقل مند نہیں ہے. رحمان کی اطاعت پر جو قوت مجبور کر دے اس قوت کو عقل کہا جاتا ہے. اب سمجھیے گا, اب جو میرے مولا نے کہا کبر داخل ہوا عقل نکل گئی, تو یہ کون سے والی عقل نکل رہی ہے؟ وہ جو میں اور آپ سوچتے وہ نہیں. یہاں سے کبر داخل ہوا وہاں سے رحمان کی اطاعت میں کمی آنا شروع ہو گئی, نہیں کر پائے گا اطاعت پروردگار, نہیں کر پائے گا مہربان پروردگار کی اطاعت. لہذا تکبر سے عقل رخصت ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس ذرا بتاؤں مراتب کبر کی اگر بات کریں, کبر کے درجات میں سے چند درجے آج بیان کروں گا. کل یہاں پہ مجلس ہوگی, اس کے بعد پرسوں بھی اس سلسلے کی چھٹی مجلس بھی ہوتی ہے جو سامنے ہمارے ضیاء بھائی کے گھر میں ہے. تو ہم اپنے موضوع کو کل اور پرسوں میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو بس مراتب کبر میں سے, کبر کے دو درجات ہیں, ان میں سے ایک سخت درجہ حق کا انکار ہے. حق کو پہچاننے کے بعد حق کا انکار کرنا تکبر کا بدترین درجہ ہے. اب حق کے انکار میں کچھ چیزیں ہیں. جب بھی حق کا انکار ذہن میں آئے تو سب سے بڑی حقیقت کا انکار وہ پروردگار کا انکار ہے. اور چونکہ مجمع ہمارا نسبتاً ہم سب صاحب ایمان ہیں تو یہ چونکہ مرحلہ پیش نہیں آتا, لہٰذا انکار حق کے کچھ درجے ہیں جس کے میں اور آپ شکار ہو جاتے ہیں. میں نے وہ چند درجے یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پہلا انکار حق کیا ہے؟ کسی مومن کا انکار کرنا. کسی مومن کا انکار کیا مطلب؟ فرض کریں کہ کسی مومن کے عقائد کی درستگی کا ہمیں علم ہے, یعنی یقین ہے اس کے عقائد درست ہیں, یقین ہے کہ اس کے معاملات نسبتاً کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہیں ہے, معلوم ہے, لیکن اس کے بدی اور اس کی برائیوں کے بارے میں علم نہیں ہے, 100% معلومات نہیں ہیں, یقین نہیں ہے, اس کی برائیوں کے بارے میں گمان ہے, وہم ہے, شک ہے, یقین نہیں ہے. اب اگر ایسے مومن کے بارے میں کہیں پہ رائے دینی ہو, ایسے مومن کے بارے میں کہیں پہ ذکر کرنا ہو, تو انسان وہاں پر اس کی اس خوبی کا اعتراف نہ کرے, خاموش رہے, اقرار نہ کرے, اس کو قبول نہ کرے, یا حسد کرے, یا اس کی غیبت کرے, تو یہ بھی انکار حق میں سے آتا ہے کہ اس نے انکار حق کیا ہے, حق کا انکار کیا, کیونکہ اس کا حق تھا. اگر آپ کو اس کے عقیدے کی درستگی کا پتہ ہے, دل نہیں چاہ رہا. عموماً ہوتا ہے ہمارے سامنے کسی کی تعریف کی جائے, ایک خوبی ہمارے اندر تھی, ہم نے بھی سبیل پہ کام کیا تھا, ہم نے بھی لوگوں کو پانی پلایا, ہمارے سامنے آ کر ایک اور ہمارے ہی کسی ساتھی کا, محلے والے کا, کسی مومن کا, اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ سبیل پہ بڑی خدمت کر رہے تھے, اور ادھر بندہ اپنے اندر سوچا میں بھی کر رہا تھا, پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں دیکھا انہوں نے. بجائے اس کے کہ اس بات کو قبول کرے کہ ہاں واقعی وہ ایک نیک انسان ہے, ہاں واقعی وہ ایک اچھا بندہ ہے, ہاں میں نے بھی اسے دیکھا ہے, وہ سبیل پر واقعی بہت محنت سے اس نے کام کیا, خلوص سے اس نے کام کیا. اس جملے کے کہنے میں کیا جاتا ہے, اگر کسی مومن کی ہمارے سامنے تعریف کی جائے, ہمارے شعبے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے, اب ہمارے سامنے کسی اور عالم کی تعریف کر دی گئی, اب فوراً اندر جو اگر نفس ہمارا موجود ہے, اگر تو کبر و تکبر اور انکار حق کا جذبہ ہے, فوراً ایک بڑا سا کیڑا نکال کے سامنے لے کے آگا, نہیں چھوڑو یار وہ اس میں یہ مسئلہ ہے, اور ممکن ہے کہ جناب کو پتہ ہی نہ ہو, اندازے سے کہہ رہا ہے, گمان سے کہہ رہا ہے, تو یہ انکار حق میں سے آتا ہے. مومن کا انکار انکار حق ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اسی طرح ایک اور درجہ انکار حق کا کیا ہے, حق کو حقیقت کو تسلیم نہ کرنا. جیسے ہمارے سامنے کسی نے کوئی درست بات کہی, محفل تھی, اب فرض کریں یہ موقع بھی میں تھوڑا سا کھول دیتا ہوں, ایک محفل میں ہم بیٹھے تھے, تو اس کے پہلے ہم اس محفل کے روح رواں تھے, ہماری بات سب غور سے سن رہے تھے, ہماری طرف توجہ دے رہے تھے, کوئی اور آ کے وہاں بیٹھ گیا, اس نے بھی اس محفل میں کوئی بات کہی. اب جب اس نے بات کہی, اب جو ہی اس نے بات کی, لوگوں نے ہماری طرف دیکھا, کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے, اس نے حقیقت کہا ہے, بندے کو پتہ ہو کہ حقیقت کہہ رہا ہے, لیکن اگر اس نے تکبر کی وجہ سے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم, شاید پتہ نہیں ایسا ہو, مجھے تو نہیں معلوم, میں نے سنا نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, اگر پتہ تھا اس کے باوجود اس لیے کہہ رہا ہے کہ کہیں اگر اس کی بات کو قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ لوگ اس کو پھر میرے بعد اس کے زیادہ اس کی ترجیح دینا شروع کریں. اذان محترم, ان العزت للہ جميعا, عزت تو ساری کی ساری خدا کے پاس ہے, تقاضے عزت کردہ ہے, تقاضے توقیر کرنی ہے تو پروردگار سے. خدا اگر کسی کو عزت دینا چاہے, دنیا جہان کی طاقتیں مل جائیں, اس کو ذلت نہیں پہنا سکتے, اور اگر خدا کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو پھر دنیا جہاں کی مشینری لگ جائے اس کے قصیدے پڑھنے پہ, اس کے نغمے گنگنانے پہ, لیکن اگر اللہ ذلیل کر دے تو اس کے لیے کہیں پہ عزت کا ٹکڑا بھی نہیں ملنے والا. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر. بس آخری جو نقطہ آج کی مجلس کا عرض کروں, باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں مزید اگلے چند عنوانات تکبر کے موضوع پہ عرض کریں گے, اور کل کی مجلس میں ہی تکبر سے نکلنے کا جو طریقہ اور راستہ ہے وہ آپ کی خدمت میں کل کی اور کل اور پرسوں کی مجلس میں ہم بیان کریں گے. ایک اور انکار حق کا انداز کیا ہے, لوگوں کی تحقیر کرنا, لوگوں کی بےزتی کرنا, تحقیر کرنا, انسلٹ کرنا. پروردگار کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ اس کے کسی بندے کی توہین کی جائے. حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا موسیٰ تمہیں کائنات میں جو پست نظر آئے اسے لے کے آ میری بارگاہ, جا موسیٰ تجھے کائنات میں جو پست لگے اسے میرے پاس لے آ. حضرت موسیٰ گئے اور ظاہر پیغمبر ہیں, موسیٰ الہی نظر سے دیکھتا ہے, کوئی نہیں نظر آیا, ایک کتا مرا ہوا تھا, اس کی لاش پڑی تھی, سڑ گئی تھی, کیڑے پڑے ہوئے تھے, بدبو آ رہی تھی, اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے سوچا کیا اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ پست ترین چیز ہے, ایک لمحے کے لیے سوچا لیکن کہا نہیں بالکل نہیں, کیا پتہ پروردگار کے نزدیک یہ کیا جگہ رکھتا ہو. پلٹ کے آیا کہا بار الہ میں نے کائنات پہ نگاہ ڈالی تو مجھے کوئی بھی پست نہیں نظر آیا. پروردگار نے کہا موسیٰ تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا. پھر اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر اس کتے کی لاش کے بارے میں تم رائے بنا لیتے کہ یہ پست ہے تو ہم تجھے نبوت سے محروم کر دیتے, اگر اس کو تم پست سمجھ لیتے تو. تحقیر کرنا بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کی عادت ہے, بندوں کی تحقیر کریں گے, اپنے ماتحت افراد کی تحقیر کریں گے, گھر کے اندر تحقیر کریں گے, بےزتی کر رہے ہیں, انسلٹ کر رہے ہیں, تو یہ تحقیر کرنا انکار حق ہے, اور انکار حق تکبر کا سب سے بدترین درجہ ہے, تکبر کا بدترین درجہ ہے. ویدم کا ایک شعر ہے کہ جب سے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. عزیزان محترم, اللہ نے اعلان کیا ہے جس نے میرے بندے کی توہین کی اس کی میری اس کے ساتھ اعلان ہے, جنگ ہے, حدیث میں ہے. جو میرے بندے کی توہین کرے, قرآن نے اکرام دیا, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم دی ہے, عزت دی ہے, اللہ نے عزت دی ہے, تحقیر کرنے والے کون ہوتے ہیں. بس اب یہاں پر بس ایک جملہ نقطہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات یہ آتا ہے کہ کافر فاسق ہو, جو بے دین ہو, اس کی تو تحقیر کرنی چاہیے, اس کی تو انسلٹ کرنی چاہیے, درست ہے. اگر نہیں انل منکر کے دائرے میں آتا ہے تو کرنی چاہیے. نہیں انل منکر کا دائرہ یعنی کیا, ہم اس کی انسلٹ کریں گے, اس انسلٹ کو محسوس کر کے وہ حق کی طرف آ جائے گا, اس انسلٹ کو محسوس کر کے وہ حق کی طرف آ جائے گا, اس انسلٹ کو محسوس کر کے وہ بے دینی چھوڑ دے گا, اس انسلٹ کو محسوس کر کے وہ غلط راستے سے واپس آ جائے گا. تب آپ کو اجازت ہے, تب ہے, کیونکہ اس کو حق کی طرف لانا ہے, تب اجازت ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر احترام ضروری ہے, احترام ضروری ہے, حتیٰ غیر مسلم کا, حتیٰ غیر شیعہ کا. لہذا تکریم و احترام سے عاری نہ ہو, یہ انسانوں کی تکریم نہ کرنا, کسی انسان کی تحقیر کرنا, بےعزتی کرنا, زبان سے کرنا, انداز سے کرنا, رویے سے کرنا. محفل میں بیٹھے تھے, باہر سے آیا تو منہ بنا لیا, اب منہ بنائے, کہا کچھ نہیں, لیکن یہ منہ بنانا اس کی تحقیر میں آتا ہے تو پروردگار کو پسند نہیں ہے, یہ چہرے کا تاثر پروردگار کو پسند نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم, تکبر ہمارے باطن کے ان سخت امراض میں سے ہے کہ اگر میں اور آپ متوجہ نہیں ہوئے تو پھر یہ ہمارے باطن کو ایسا کر دے گا کہ پھر نصیحتوں کا اثر ختم ہو جائے گا, حتیٰ قول معصوم کا اثر ختم ہو جاتا ہے, آیات پروردگار کا اثر ختم ہو جاتا ہے. بس اس موضوع پر باقی گفتگو اگلی دو مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. درود پڑے گا محمد و آل محمد. تہران کے ایک عالم دین نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک تہران کے قریب کے کسی گاؤں سے, مضافات سے کسی نے کال کی کہ آغا ہم نے مجلس رکھی ہے مولا حسین کی 4 سال کی معصومہ کی یاد میں, اگر آپ تشریف لے آئیں. تو کہتے میں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. کہتے مجھ سے کہا کہ آغا لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا ہمارا کوئی بہت بڑا مجمع نہیں ہوگا, تھوڑے سے لوگ ہوں گے, بچے ہوں گے اور گاؤں کا ماحول ہے, تو آپ کو کوئی بہت زیادہ عزت و تکریم بھی ہم نہیں دے سکیں گے, تو بس جو مناسب آپ کی خدمت ہم کر سکیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. اب دن میں ان سے بات ہوئی تو پچھلے پہر تہران کے کسی بڑے تاجر نے فون کیا, مولانا نے اٹھایا, تاجر سے دوستی تھی, سلام دعا تھی. تاجر نے بتایا آغا کل ایک مجلس پڑھنی ہے. کتنے بجے؟ اتنے بجے. کہا نہیں اتنے بجے فارغ نہیں ہوں, میں نے ایک گاؤں میں وقت دیا ہے. تاجر نے کہا آغا یہ مجلس اہم ہے, اس میں شہر کے سارے اشرافیہ نے آنا ہے, اگر آپ اس میں مجلس پڑھیں گے تو پھر آپ ایک دم پورے تہران میں آپ کی شہرت ہوگی, سب آپ کو جانیں گے, آپ کو بلائیں گے, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے, مشکلات حل ہو جائیں گے. خیر کافی باتیں دلیلیں دے کر قائل کر لیا کہ آپ ان کو فون کر لیں کہ وہ کسی اور کو بلا لیں اور آپ کل یہ والی مجلس پڑھیں. انہوں نے گاؤں فون کیا اور کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں, مجھے ایک اور مجلس پہ جانا ہے تو آپ کسی اور کو بلا لیں. اب رات کے وقت فون کر دیا, کہتے ہیں سو گیا, خواب میں دیکھا کہ ایک دیہات میں جا رہا ہوں اور دیہات میں مجلس کا ماحول ہے, لیکن میں نے دیکھا تو اس دیہات کے باہر مولا حسین کھڑے ہیں اور اپنی 4 سال کی معصومہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور مولا اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں سکینہ اب اس گاؤں میں آج مجلس ہونی ہے, تمہارے مصائب پڑھے جائیں گے, پرسہ دیا جائے گا, آؤ ہم دونوں اس مجلس میں شرکت کریں. یہ عالم دین کہتے ہیں میں اٹھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں سے غلطی ہو گئی ہے, کہ تو فوراً آدھی رات میں فون کیا گاؤں والوں کو, کہا کہ معذرت خواہ ہوں میں خود آؤں گا مجلس پڑھنے اگر آپ نے کسی کو بلایا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے بلایا ابھی تک نہیں کسی کو, میں خود آؤں گا. اگلے دن کہتے ہیں میں نے وہاں مجلس پڑھی, مصائب پڑھتے ہوئے میں نے اس مجمع سے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ آج کی اس مجلس کا میزبان کون ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ آج آپ کا پرسہ لینے کے لیے کون آیا ہوا ہے. اجرکم اللہ, 4 سال کی عمر ہے اور اس قدر لاڈ ہے باپ کے ساتھ کہ بابا کے سینے پہ سویا کرتی ہے. نہیں معلوم کون سی عید کا دن تھا, یقیناً شاید چھوٹی عید ہو, عید الفطر کا دن ہو. جناب رباب نے بالیاں نکالی بچی کو پہنانے کے لیے. بچی کہتی ہے اماں بالیاں میرے ہاتھ میں دے دیں. کہا بیٹا پہناؤں نہیں؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ یہ بالیاں بابا اپنے ہاتھوں سے پہنے. آئی اپنے ہاتھوں پہ بالیاں لے کے, بابا آپ اپنے دست مبارک سے یہ بالیاں مجھے پہنائیں گے؟ ہائے حسین پیار تو بہت کرتے ہیں. کہا اللہ سکینہ, نہیں معلوم میرے مولا نے جب کانوں میں یہ بالیاں پہنائی ہوں گی, حسین تو امام ہیں جانتے ہوں گے کہ پہنا تو میں رہا ہوں باپ کی محبت اور شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ, لیکن مولا جانتے تو تھے نا کہ انہیں اتارنے کون آئے گا. اجرکم اللہ. عزادارو آج 4 سالہ معصومہ کا پرسہ پیش کرے مولا حسین کو, جی بھر کے کوشش کروں گا جتنی تیاری کی سارا پڑھ دوں. مقام ذو حسن پہ یا مقام ذو بالا پہ کوفہ کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام تھا وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, تو مولا حسین کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی. اب جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو مولا نے اپنے خیمے میں جناب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ کو اور مسلم کی ایک چھوٹی بچی تھی آتکا نام تھا بلوا لیا. بی بی زینب سے کہا بہن آتکا کو بھی ساتھ لے کے آنا. اب جب آتکا کو ساتھ لے کے آئے مولا حسین نے آتکا کو اپنی گود میں بٹھایا, بھانجی ہے گود میں بٹھایا, پیار اور شفقت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ بی بی رقیہ نے گھبرا کے کہا بھائی پیار و محبت تو پہلے بھی بہت کرتے ہیں لیکن آج آپ نے جو اظہار محبت کیا یہ تو آپ یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کیا مسلم کی کوئی خیریت ہے؟ مولا نے کہا مسلم شہید ہو گئے ہیں. آتکا سے کہا میری بھانجی تمہارا ماموں ہوں لیکن آج کے بعد تم اپنی ہر ضرورت مجھ سے کہنا, میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا, تمہیں کسی کمی کا احساس ہونے نہیں دوں گا. آتکا چلی گئی, سکینہ بابا کے پاس آئی, آ کر پوچھا بابا آپ بچوں سے پہلے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن آج چچا مسلم کی بیٹی سے آپ نے زیادہ اظہار محبت کیا, کیا وجہ ہے؟ مولا نے بچی سے کہا میری بیٹی چچا مسلم شہید ہو گئے ہیں, آتکا یتیم ہو گئی ہے. میری بیٹی یتیموں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں, ان کے ساتھ شفقت کا اظہار کیا جاتا ہے, ان کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے. اللہ اکبر. 2 باتیں سکینہ کے دل میں بیٹھ گئی, یتیموں کے دل نازک ہوتے ہیں اور یتیموں کے ساتھ اظہار محبت اور شفقت کیا جاتا ہے. تحمل کے ساتھ سنتے آئیے گا, ابھی تو مصائب کے عروج پہ جانا ہے ہم نے. اب بیٹھ گیا بچی کے ذہن میں, اب 2 جملے سن لیں عصر عاشور کے. جس وقت میرے مولا آخری دفعہ خیام سے نکلے, جب زلجنہ پہ سوار ہوئے, زلجنہ نے چلنے سے انکار کیا, زلجنہ کے کان میں حسین نے کہا اے میرے با وفا سواری میں آخری دفعہ تمہیں زحمت دے رہا ہوں, یہ آخری دفعہ میدان میں لے جا, اس کے بعد زحمت نہیں ہوگی. نہیں معلوم زلجنہ نے کیسے اشارہ کیا ہوگا, جب مولا نے دیکھا 4 سال کی معصومہ نے زلجنہ کے قدموں سے خود کو لپکا لیا ہے, فریاد کر رہی ہے بابا کو نہ لے جا. اتر آئے مولا, سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کے گلے لگنا ہے. اللہ اکبر. وہ جو آتکا کو 2 جملے کہے تھے نا اس کو ذہن میں رکھے, بابا آپ کے گلے لگنا ہے. کہا سکینہ ابھی خیمے میں جب رخصت ہو رہا تھا وہاں تو تم گلے نہیں لگی, کیا وجہ ہے؟ کہا بابا آپ نے خود کہا تھا یتیموں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. کس قدر حساس بچی ہے حسین کی. کہا بابا خیمے میں اور یتیم بچے موجود تھے, اگر آپ کے گلے لگ جاتی اور ان بچوں کے دل میں آ جاتا سکینہ کے تو بابا ہے گلے لگ رہی ہے. اللہ اکبر. گلے لگایا مولا حسین نے بیٹی کو, چلے گئے میدان میں. عزاداروں بس دوسرا جملہ سنیں گے. جس وقت سکینہ کے کانوں میں صدا آئی الا قد قتل الحسین بکربلا, ارے حسین کربلا میں مارے گئے شہید ہو گئے, خیمے سے باہر آئی, بابا سے سنا تھا یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے. عزاداروں سکینہ نے دیکھا شمر لعین آگے بڑھ رہا ہے, بچی شاید یہی سمجھی کہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے کوئی آیا, لیکن جب تماچا لگا, ارے چار سال کی بچی ہو شمر لعین جیسا آدمی ہو اس کے ہاتھ کا پڑنا, سکینہ چند قدم اٹھ کے گری. اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب چند قدم کے فاصلے سے گال پہ ہاتھ رکھ کر اٹھی اور مقتل کی طرف منہ کر کے کہا بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے, بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ, آپ کی بچی کی یتیمی کا آغاز. اجرکم اللہ. دو جملے اور سنے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جس وقت لوٹ مچی ایک بچی تھی کہ جس کے کانوں کے گوہر ایک لعین نے ایسے چھینے, بچی نے اپنے ہاتھوں کو کانوں پہ رکھ کے ایک جملہ کہا. ایران کے بہت مشہور نوحہ خان نے اپنے نوحے کے اندر یہ جملہ کہا ہے, جو ہی کانوں سے بالیاں کھینچی بچی نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بالیاں چھیننے والے سے کہا او بدبخت تجھے پتا نہیں ہے کہ میں علی جیسے سخی کی پوتی ہوں, اگر تجھے بالیاں چاہیے تھی مجھ سے مانگتا میں خود اتار کے دے دیتی تجھے, ارے میں خود دے دیتی تجھے کانوں سے خون جاری کر. اجرکم اللہ. حمید بن مسلم کہتا ہے جس وقت خیموں میں آگ لگی میں نے دیکھا کہ ایک چار سال کی بچی کی دامن کو آگ لگی ہے, بچی صحرا میں دوڑنے لگی. حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا کہ آگ بجھاؤں, بچی نے کہا شیخ میرے قریب نہ, میں نے کہا میں آگ بجھانا چاہتا ہوں, بچی مجھ سے کہتی ہے شیخ آگ بجھانے کو چھوڑ مجھے بتا نجف کا راستہ کس طرف ہے, میں نے پوچھا نجف کس لیے, کہتی ہے وہاں میرا دادا مشکل کشا, اپنی مشکل وہاں پیش کروں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس دو تین جملے اور عزاداروں. شام کا سفر شروع کیا کوفہ سے. شمر لعین کو حسین سے کوئی خاص اناد ہے, حسین کی بچی کو سب چھوٹے بچوں کو ماؤں کے ساتھ بٹھایا, حسین کی چار سال کی بچی کو اکیلا اونٹ پر بٹھا دیا. اب یہ قافلہ ایسے چلتا تھا. اللہ اکبر. بس چند جملے اگر سنیں. بی بی زینب کی زبانی ایک جملہ میں نے مقتل نفس المحموم میں پڑھا ہے. بی بی نے سجاد سے کہا سجاد اس لعین سے کہو ان اونٹوں کو دوڑایا نہ کرے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. راہ میں کوئی ایسا منظر آیا, کوئی ایسا موقع آیا جس نیزے پر مولا حسین کا سر بلند کیا ہوا تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا, اب نکالنا چاہ رہے نہیں نکلا. شمر لعین نے سجاد سے کہا سجاد تمہارے باپ کا سر جس نیزے پر ہے نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا. عزادارو سجاد کی نظر فوراً اس اونٹ کی طرف گئی جس پر سکینہ کو بٹھایا تھا, دیکھا سکینہ اونٹ پر نہیں ہے, کہا پھوپھی امبا سکینہ نہیں ہے, عزاداروں علی کی بیٹی اتری, اب پیچھے سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے چند قدم پیچھے ایک نخلستان ہے, بی بی داخل ہوئی آواز دیتی جا رہی ہے سکینہ اینا انتی یا سکینہ سکینہ کہاں ہو. جب اس نخلستان میں داخل ہوئی تو بی بی زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا, دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہے, سکینہ ان کی گود میں سو رہی ہے, سکینہ گود میں سو رہی ہے. بی بی قریب جا کے کہتی ہے اے محترمہ اے معظمہ آپ کون ہیں, دو سوال آپ سے پوچھنے ہیں. جب سے اس بچی کا باپ اس دنیا سے گیا اتنے سکون کے ساتھ نہیں سوئی ہے, آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ بس اس نبی بی نے نقاب ہٹایا, کہا زینب جس گود میں حسین سویا کرتا ہو حسین کی بیٹی کیوں کر دو سو. اجرکم اللہ. حوصلہ جوڑ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں شہادت پڑھ دوں, پڑھ دوں شہادت, کوشش کر رہا ہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی. ایک جملہ اور سنیں گے شہادت سے پہلے. جو بی بی نے بابا کے سر کو مخاطب کر کے کچھ جملے کہے تھے ان میں سے ایک جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ بابا جب شام میں داخل ہوئے ہمیں اونٹوں سے اتارا, پھوپھیوں کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی, بابا اس رسی کو لا کے میرے گلے میں باندھ دیا. بابا شام کے باب اس ساعت سے لے کر یزید کے دربار تک پھوپھیوں کے جب سر جھکتے تھے میرا گلا کھینچتا تھا, بابا پنجوں کے بل چلتی ہوئی. بس دو جملے. ایک رات سوئی ہوئی تھی, اچانک بیدار ہو گئی, رونے لگی. پوچھا سکینہ کیا ہوا؟ کہا ابھی تو میں نے سر بابا کی گود میں رکھا تھا, مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے. شور گریا بلند ہوا, سر حسین, بس تفصیل نہیں بتا سکتا, سر حسین لے کے آئے, لا کر پیش کر دیا. جب سر حسین کو دیکھا تو چند جملے کہے ہیں, بس اگر کہہ سکا تو کہتا جاؤں گا. اب آپ نے گریا کرنا ہے, آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, اگر آپ ماتم کرتے ہیں کرتے رہیں. سر حسین کو مخاطب کر کے کہتی ہے بابا کس نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا؟ بابا کس نے آپ کے اس خوبصورت بدن سے آپ کے خوبصورت سر کو جدا کیا؟ پھر خود ہی کہتی ہے بابا پھوپھی اماں نے بتایا تھا, 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا تھا. بابا بابا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی رہی, بابا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی جاتی ہے, ساتھ میں کچھ باتیں کرتی جاتی ہے. جس وقت سکینہ کے ہاتھوں نے حسین کے لبوں کو چھوا, بچی کہتی ہے بابا آپ کے لبوں کو کس نے زخمی کیا؟ بابا آپ کے لبوں. اللہ اکبر. بس باپ کے بس اٹھا کے حسین کے سر کو گلے سے لگایا اور آخری جملہ شاید یہ کہہ دیا ہو, میرے بابا اپنی 4 سال کی معصومہ کی قسمت تو دیکھیے, ایک وہ دور تھا کہ میں آپ کی گود میں تھی, بابا آج آپ کا سر میری گود میں ہے. بس آخری جملہ آزادارو, ختم ہو گیا حوصلہ. سکینہ نے بابا کے سر کو گلے لگایا, روتی روتی خاموش ہو گئی, روتی روتی خاموش ہو گئی, خاموش ہو گئی, خاموش ہو گئی, خاموش ہو گئی. بی بی زینب نے بی بیوں سے کہا, بی بیو اب آواز میں گریہ نہ کرو, میری سکینہ بڑی مشکل سے سوئی ہے. بی بی رباب نے جناب زینب کا شانہ پکڑا, پکڑ کے کہا بی بی زینب سکینہ ایسے کبھی سوئی نہیں ہے, آپ اجازت دے تو ذرا دیکھ لوں. ارے جب ہلایا جیسے اصغر حسین کے ہاتھوں میں پلٹے تھے,
ساکین علماء